أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
یہ آیت نمبر 158 میں لعنت کا بیان تھا کہ لعنت اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، اور ارشاد فرمایا 42 اور 43 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے لوگ بھی ملعون ہیں جن کے بارے میں یہ ترمذی اور نسائی اور احمد بن حنبل کی مسند اور طبرانی اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. لعن اللہ المحل والمحلل له، اللہ کی لعنت حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت. حلالہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے اور اس کے بعد وہ کسی آدمی سے کہے کہ تم میری بیوی سے نکاح کر لو، اور نکاح کے بعد میری بیوی کے ساتھ تم ہم بستر بھی کرو، اور اس کے بعد تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ میں دوبارہ اپنی اس بیوی سے نکاح کر لوں. تو فرمایا جو شخص یہ عمل کرتا ہے وہ بھی ملعون، اور جو شخص یہ عمل کرواتا ہے وہ بھی ملعون، دونوں ملعون. حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا، ان دونوں پر بھی اللہ کی لعنت. اور 44 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اس عورت اس بیوی پر اللہ کی لعنت جو اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اس سے الگ بستر پہ رات گزارتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا باتت المرأة هاجرة فرات زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اور ایک روایت میں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے قریب کرنے کے لیے بلائے اور یہ بیوی اپنے شوہر کی دعوت کو ٹھکرا دے اور الگ بستر سے رات گزارے، تو فرمایا کہ پوری رات صبح ہونے تک اس بیوی پر اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، بشرطے کہ اس بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر نہ ہو.
اگر بیوی کے پاس شرعی عذر ہے کہ بیوی بیمار ہے تو اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ پھر چونکہ اس بیوی کے پاس شرعی عذر موجود ہے اس کے لیے یہ کام اور یہ عمل جائز ہے کہ یہ اپنے شوہر کی اس بات کو نہ مانے، لیکن بغیر عذر کے اگر وہ اس بات کا انکار کرتی ہے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ امام طبرانی کی معجم کبیر میں یہ حدیث موجود ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ ملعون ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اسی طبرانی کی معجم کبیر میں من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو شخص میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ملعون ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ پر الزام لگاتے ہیں اور صحابہ پہ سب کو ختم کرتے ہیں اور صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی کتابوں میں صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ اور ایسی عبارتیں اور ایسے جملے لکھتے ہیں جو مناسب نہیں ہیں، ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی لعنت برستی رہتی ہے۔ فرمایا ملعون من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے وہ ملعون ہے۔ اور 46 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مثل بالحیوان، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جانور کو اذیت دے یا اذیت دے کر اس کو قتل کر دے بغیر جرم اور بغیر گناہ کے، کسی جانور کو قتل کرنا، وہ جانور جو اذیت دینے والے جانوروں میں سے نہ ہو، اور کسی جانور کو خواہ مخواہ اذیت پہنچانا، ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص بھی ملعون ہے۔ اسلام نے اخلاق اور عدل اور رحمت اور شفقت کا سبق سکھایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھی اور جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے پہ وہ شخص بھی ملعون ہے جو کسی مسلمان کو پناہ دے کر اس سے دھوکہ کرے۔ کوئی مسلمان آدمی تمہارے پاس پناہ لینے آئے، تم اس کو اپنی پناہ دے دو، اپنی حفاظت میں لے لو، اور اس کے بعد اس کو دشمن کے حوالے کر دو۔ فرمایا کہ ایسا شخص بھی ملعون ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من اخفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کسی مسلمان کو پناہ دے کر اس سے دھوکہ کرے ایسے آدمی سے اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، ایسے آدمی کی نفلی فرضی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اسی طرح من ادعى الى غیر ابیہ، جو آدمی اپنا نسب بدل دے، اپنا خاندان بدل دے، لوگوں سے جھوٹ کہے کہ میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، جھوٹ اگر وہ اپنا نسب بدل دے تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی اور سب کی لعنت۔ اور ارشاد فرمائے کہ اسی طریقے پہ اگر کوئی شخص زبردستی کسی قوم پہ اپنے آپ کو مسلط کرے، ان کا بڑا بن جائے، تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت۔ وہ لوگ کہ جن پر لعنت بھیجی گئی ہے ان میں 50 نمبر پہ اس شخص کا ذکر ہمیں اس صحیح مسلم کی حدیث میں ملتا ہے جو ترمذی میں بھی موجود ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی طرف اپنے کسی ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے. من اشار الى اخیه بحدیدت, جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے سے یوں اشارہ کرے, اسے ڈرائے, نیزہ ہو, چاقو ہو, چھری ہو یا کوئی اور چیز ہو, لوہے کی کوئی چیز, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ, فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ, اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی بھی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ تم مذاق کرتے ہو اور مذاق مذاق میں ہو سکتا ہے یہ لوہا اس کے جسم کو لگے اور اس کو تکلیف. تو فرمایا کہ سگے بھائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوہے کے کسی ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ تک کرے. تو وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, جو مسلمانوں پہ ہتھیار اٹھاتے ہیں, جو مسلمانوں پہ گولیاں چلاتے ہیں, جو مسلمانوں پہ خنجروں اور چاقوں اور چھریوں سے وار کر کے ان کا خون بہاتے ہیں, جو مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں, مسلمانوں کو زخمی کرتے ہیں, ایسے لوگ یقیناً جہنم کا ایندھن ہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو. صرف لوہے سے اشارہ کرنا اس سے آدمی ملعون ہو جاتا ہے, تو جو کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کا خون بہائے اس کے لیے یقیناً ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جہنم ہے. اس کے بارے میں سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ جو کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے, وہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہے گا, اس کے لیے جہنم سے نکلنا نہیں ہے جو کسی مسلمان کا خون بہائے. اور ارشاد فرمایا کہ کفن چور پر بھی اللہ کی لعنت, لعن اللہ المختفی والمختفیہ, کفن چور مرد اور کفن چور عورت, ان دونوں پر اللہ کی لعنت. یہ بھی جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, اور کتنے یعنی وہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے اور کتنا بدترین مجرم ہے اور شر خلائق میں سے ہے جو مردوں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ ان کے کفن ان کے جسموں سے اتار کے لے جاتا ہے. کفن چور مرد اور کفن چور عورت, ان پر بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو مقتول اور قاتل کے خاندانوں کے درمیان ان کی صلح و صفائی ہونے اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے سے ان کو روکنے میں کردار ادا کرتا ہے, یعنی ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو قاتل کی سزا قصاص ہے. اگر مقتول کے گھر والے اور اس کے وارث دیت کا مطالبہ کریں اور قاتل کو معاف کر دیں تو قاتل دیت دے کر قصاص سے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے. تو فرمایا کہ جو شخص ان دونوں کے درمیان آ کر دیوار بن جاتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ دیت مت دو, اور اس سے کہتا ہے کہ تم اس سے ضرور اس چیز کا مطالبہ کرو, تو فرمایا کہ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یہ ابو داود اور نسائی کی حدیث ہے اور یہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پیشاب کرنے کے لیے راستے میں بیٹھتے ہیں یا ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سایہ ہوتا ہے, جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, یا ایسی جگہ پیشاب کرتے ہیں جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے, فرمایا اتقوا اللعانین, فرمایا کہ دو قسم کے ملعون. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین, ارشاد فرمایا کہ اس سے ڈرو جس پر جس شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے, اور وہ لعنت دو طریقوں پہ بھیجی گئی ہے. ایک تو ارشاد یہ فرمایا کہ اس کا یہ عمل, جو عمل اس نے کیا, اس عمل کے لیے اس نے غلط جگہ کا انتخاب کیا, اور دوسرا یہ کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچی. اس لیے فرمایا کہ اس پہ دو قسم کی لعنتیں ہیں, یعنی دو مرتبہ اس پہ لعنت برستی ہے. کون؟ الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظلہم. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور ابو داؤد میں ہے, کہ وہ آدمی جو لوگوں کے راستے پر, جس راستے پہ لوگ چلتے ہیں آتے جاتے ہیں, راستے میں ہی بیٹھ کے وہ بچاپ کرنا شروع کرتے ہیں, یا سایہ دار درخت کے نیچے, کیونکہ درخت کے نیچے لوگ چلتے ہوئے آرام کرتے ہیں, اگر وہاں پیشاب پخانا پڑا ہو تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اس قسم کے آدمی پہ اللہ کی لعنت ہے, جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے ان کے راستے میں یا ان کے سایہ دار درختوں میں. اور ارشاد فرمایا کہ 56 جو نمبر ہے وہ اس قسم کے آدمی کا ہے کہ جو اللہ کے نام پر سوال کرے اور وہ سوال کرنے کا اہل نہ ہو. ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر اس کے کہ وہ اس کا اہل ہو وہ سوال کرتا ہے, بھکاری بن جاتا ہے, تو جو شخص فقیر اور مسکین نہ ہو اور اس نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہو, اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت. اور جس آدمی سے اللہ کے نام پہ کچھ طلب کیا جائے اور وہ یہ دیکھے کہ اس آدمی کو واقعی مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دینا چاہیے, پھر بھی وہ اسے کچھ نہ دے, تو نہ دینے والا بھی ملعون. اور ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل کی مسند میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن میں سے ایک وہ ہے, ملعون من کمہ اعمى عن طریق, من کمہ اعمى عن طریق, وہ آدمی جو کسی اندھے شخص کو راستہ نہ دکھائے, اس کو راستے صحیح راستہ بتانے کے بجائے غلط راستہ بتا دے, ایسا آدمی ملعون ہے. جو کسی نابینا اور اندھے, معذور اور مسکین اور بیچارے شخص کو صحیح راستہ بتانے کے بجائے غلط راستہ بتائے یا اسے راستہ نہ بتائے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص بھی ملعون ہے جو جانوروں کے ساتھ برا عمل کرتا ہے, برا فعل کرتا ہے, وہ بھی ملعون ہے. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بھی ملعون ہے جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ وہ لذت والا عمل اور برا فعل کریں. فرمایا اس قسم کا عمل کرنے والا شخص بھی ملعون ہے. یہ 7 کی گنتی پوری ہو گئی جو ملعونوں کے بارے میں تھی. یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی حرکات اور اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے, اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں, بوڑھوں اور بچوں, سب کو اللہ تعالی ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان گناہوں سے بچا کے رکھے جن گناہوں کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے, والعیاذ باللہ. لعنت سے متعلق اب ہم اپنے اس درس کے تیسرے سلسلے کو شروع کرتے ہیں, اور ہم گزشتہ 2 دروس میں اس بات تک پہنچے تھے کہ لعنت کی تعریف کیا ہے, اور لعنت کا شرعی حکم کیا ہے, اور لعنت کس طریقے پہ, کس پہ, کب کی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اسی ضمن میں ہم نے قرآن اور حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال سے ان لوگوں کے بارے میں جانا, اور ان گناہوں کے بارے میں جانا جن گناہوں کی وجہ سے اس گناہ کے کرنے والے پر یا ان گناہوں کے کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی یا اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی لعنت برستی ہے. اور شرعی اصطلاح, شرعی زبان میں اس شخص کو ملعون کہا جاتا ہے. ملعون مفعول, یعنی وہ کہ جس پر لعنت بھیجی گئی. اس ضمن میں ہم نے گزشتہ دو نشستوں میں 60 قسم کے مجرم اور 60 قسم کے گناہ تقریباً تفصیل سے پڑھے جن کا تعلق لعنت سے تھا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہ مر بفتیان من قریش قد نصبوا طیرا وهم یرمون وقد جعلوا لصاحب الطیر كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غربا. عبد الله بن عمر گزرے دیکھا کہ کچھ نوجوان لڑکوں نے ایک پرندے کو پکڑا ہوا ہے اور اسے ایک اونچے مقام پہ باندھ کر ایسے طریقے پہ رکھا ہے جیسے طریقے پہ کسی چیز کو مار کے لیے یا نشانے کے لیے رکھا جاتا ہے. اور یہ سب لڑکے اس پرندے کو جس پرندے کو انہوں نے ایک اونچی جگہ باندھ کے رکھا ہے سب لڑکے اس کو اپنے تیروں سے اور لکڑیوں سے مار رہے ہیں, نیزوں سے اور اپنی کمانوں سے اور تیر سے اس کو مارتے ہیں. تو جو نشانہ اس پرندے کو نہیں لگتا تو ارشاد فرمایا کہ پھر یہ اس پرندے کے مالک کو اس کے بدلے کچھ دیتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر کو جب انہوں نے دیکھا تو بھاگ گئے. اور یہ حیا کا کم از کم درجہ ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ سے کم از کم اتنی حیا ضرور کرو جتنی حیا تم کو اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی بڑے شخص سے آتی ہے. یعنی آدمی کے سامنے اگر اس کے خاندان کا محلے کا کوئی بڑا آدمی ہو تو اس بزرگ اور بڑی عمر کے آدمی کے سامنے چھوٹی عمر کا آدمی یا لڑکا یا نوجوان اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتا جو بے ادبی تصور کی جاتی ہے. مثلا بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو چھوٹے بڑوں کی بیٹھک میں نہیں بیٹھتے, بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے پاؤں نہیں پھیلاتے اور بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتے بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر بڑوں کی باتیں سنتے ہیں. اور اگر کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکت کر رہے ہوں, کھیل کود یا ہنسی مذاق ہو رہا ہو, تو جب کوئی بڑی عمر کا شخص ان کے قریب سے گزرتا ہے تو یہ لوگ شرم اور حیا کی وجہ سے اپنے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اسلام کا وہ خاصہ ہے, اسلام کی ٹوٹی پھوٹی تربیت جو اس دور میں بھی الحمدللہ بہت سارے مسلمان گھرانوں میں موجود ہے, یہ ہمیں بتاتی ہے کہ الحمدللہ ہماری امت میں آج بھی بہت خیر موجود ہے. یہ اصل بات یہ ہے کہ جیسا اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. یہ مسلمان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ صلاحیتیں بعض اوقات چھپ جاتی ہیں, ان کے اوپر دنیا کی محبت کا اور گناہوں کا اور دنیا کے ماحول کا ایسا اثر چڑھ جاتا ہے کہ جو نحوست یا زنگ یا مٹی یا غبار کی شکل میں ہوتا ہے اس کو ذرا تھوڑی سی محنت کیجئے, اوپر سے ہٹائیے, صاف کیجئے تو نیچے آپ کو ایک موتی اور ایک ہیرا ملے گا جو مسلمان کی شکل میں ہوتا ہے. مسلمان بڑا قیمتی ہے اللہ کی نگاہ میں اس پورے عالم سے اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ایک ایمان والے کی جان ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی حرمت کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی ایک کلمہ پڑھنے والے کی حرمت کی پرواہ اور فکر ہوتی ہے. تو یہ تربیت جو گھروں میں ہوتی ہے یہ آپ کو مسلمان گھروں میں آج بھی ملے گی, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ گھرانے اور وہ خاندان جو یورپ میں جا بستے ہیں یا جن پہ ٹی وی اور فلموں کا زیادہ اثر ہو جاتا ہے ان گھروں اور ان خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ حیا والا مادہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ سب نے وہ لوگ دیکھے ہوں گے جن کے بچے اور جو یورپ میں مستقل جا کے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ دنیا کے دو دن آرام سے گزر جائیں, کیونکہ اپنے ملک میں وہ کئی چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں, یہ دو دن کی پریشانی کو وہ قبول نہیں کرتے اور ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی کو قبول کر لیتے ہیں. کتنے بے وقوف ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا کی دو دن کی تکلیف اور مشقت کو, یہ صحیح ہے کہ ہمارے ملکوں میں ایسی نہیں ہیں اور سڑکوں اور دوسری صلاحیتیں اور دوسری سہولتیں اور وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو یورپ میں موجود ہیں, لیکن صرف ان چیزوں کو مت دیکھیے, ان کے مقابلے میں وہاں پہ جو فساد ہے اور جو شر ہے اس کو آپ دیکھیے. اور ان لوگوں سے پوچھیے کہ جن کی بیٹیاں ہیں اور جو بیٹیوں کے ساتھ یورپ میں رہتے ہیں, ان سے پوچھیے کہ اب بیٹیوں کی تربیت اور ان کے رشتوں سے متعلق آپ کے گھر کا ماحول کیا کہتا ہے. الحمدللہ ہندوستان پاکستان کے ماحول میں جہاں ظلم و ستم بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہیں, چوریاں ڈاکے اور قتل اور خون ریزیاں بھی ہیں اور شیطان اور انسانی شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ وہاں پہ آپ کو لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ اور گھرانے مل جائیں گے جو آج بھی اسلام پر اور اسلام کے اصولوں پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں. دنیا تو دو دن کی زندگی ہے, یہاں کس نے رہنا ہے؟ جو سہولت اور تعیش اور آرام سے رہتے ہیں وہ بھی صرف کفن اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, ان کی مرسیڈیز گاڑیاں اور یہ روڈ لائز گاڑیاں بھی ان کے ساتھ. کسی کے ساتھ قبر میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ گاڑی بھی دفن ہوئی ہو اور کسی کے ساتھ قبر میں اے سی بھی گیا ہو اور کسی کے ساتھ قبر میں اس کا بینک بیلنس بھی گیا ہو. وہی کفن جو ایک غریب مزدور کو ملتا ہے وہ کفن ملیونیئر کو بھی ملتا ہے. یہ دنیا ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. اصل چیز تو وہ زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو بات چلی تھی حیا سے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں اور بچیوں میں آج بھی یہ حیا موجود ہے کہ وہ بڑوں کو دیکھ کر ان کا ادب کرتے ہیں اور بڑوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ادھر ادھر بکھر گئے. آپ نے پوچھا من فعل ھذا, کس نے یہ کام کیا؟